تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جو سب سے پہلی آیت میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تمام ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے، محبت سے پکارا ہے، محبت سے پکارا ہے. کیا دلیل ہے؟ اس آیت میں محبت کا تو کوئی لفظ نہیں، مگر دلیل ہے غور کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے، طلب رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ مال ہے. ایک ایک آیت میں، ایک ایک لفظ میں بہت بہت مال ہے. محبت کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکار رہے ہیں، اے ایمان والوں، ایمان والوں کا عاشقانہ ترجمہ ہمارے حضرت شیخ العلماء ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد الحکیم صاحب دام برکات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں کا عاشقانہ ترجمہ ہے، اے میرے دوستوں، اے میرے بستوں، جو بھی محبت کا عنوان قائم ہو سکے، اے ہمارے دوستوں جو ہم پر ایمان لائے، اے وہ جو میرے ہو گئے، اے وہ جو میرے ہو گئے، ایمان لائے اللہ کے ہو گئے. ہاں، اللہ ولی الذین آمنوا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا دوست. محبت آ گئی کہ نہیں؟ اور پھر آگے کیا حکم دے رہے ہیں کہ ایمان تو ہم نے تمہیں دے ہی دیا. اگر تو آیت میں تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آئے، تو لے تو آئے، لیکن توفیق کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. ہاں، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی. پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تب بندہ ان کا بنتا ہے، تب بندہ ان کا بنتا ہے. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی شاہ ثانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ، اپنے وقت کے مجدد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، ایک تو ولایت عام ہے، دوستی اللہ تعالیٰ کی عام ہے، جو ایمان لانے سے عام دوستی نصیب ہوگی، اور ایک ہے ولایت خاص دوستی. تو فرمایا کہ ایمان کھلے آئے، تو فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنا خاص دوست بنانا چاہتے ہیں، خاص دوستی عطا فرمانا چاہتے ہیں، خاص انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کے کسی ولی کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں. ہاں، میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا خاک اسرار محبت، نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا. تو یہ ایمان لانا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اللہ ہی کی عطا ہے. تو جب تم ہمارے دوست ہو گئے، ہم تمہارے، تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے، تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، تو اب ایک کام تم نے اور کر لینا ہے کہ ولایت عامہ تو ہم نے تمہیں مفت میں خود ہی دے دی، کہ ہر ایمان والا ضرور کے ضرور جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں دخول اولی نصیب فرما دے، یعنی ہم سے حساب کتاب نہ لے. ہماری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حساب یسیرا کی کیا تفسیر ہے؟ حساب یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ آسان حساب. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ پوچھیں، ایک نظر نامہ اعمال کو دیکھیں اور فرمائیں جاؤ جنت، جاؤ جنت. اس لیے کہ منوں کے شعور زیبا، کہ جس سے سوال کر لیا گیا، سوالات پانچ منٹ کے سوالات کے بغیر کوئی انسان وہاں سے ہل نہیں سکے گا اللہ کے سامنے سے. ہاں، زندگی دی تھی کیا فائدہ اٹھا ہے، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، اور اپنی جوانی کو کہاں لگایا, کن کاموں میں لگایا؟ تو فرمایا کہ منو کے شعور بے بار, جس سے سوال ہو گیا وہ پھنس جائے گا, عذاب دیا جائے گا, کیونکہ سوال کا جواب دینے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم کتنی بھی عبادات کر لیں, کتنے بھی صدقہ و خیرات کر لیں, ہر 6 مہینے میں عمرہ کرنے بھی چلے جائیں اور کروڑوں روپیہ خیرات کر دیں, لیکن خدا تعالیٰ کے احسان کے لائے ہماری کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے گناہ عبادت کی تھی لہٰذا آپ کو ہم پر بخشنا واجب ہو گیا. کوئی ہے سمائی کلام جو ہمارا استدلال کر سکے؟ کسی کی ہمت نہ ہوگی. تو میرے عزیز و دوستو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دخول اولی نصیب فرما دے, مثالی اسیرہ فرما دے, کہ اللہ ہمارے نام اعمال کو دیکھیں اور کچھ نہ پوچھیں, فرمائیں جاؤ جہاں. اللہ ہم سب کو اس دولت سے نوازش فرما دے. تو میرے عزیزوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مفت میں ہمیں خودی دے دی, کہ اپنی ولایت عامہ سے, اپنی دوستی سے ہمیں نواز دیا, ایمان عطا فرما دیا, مفت میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا اللہ. اب دوسری ترقی کی بات کہ اب ایمان لے آئے, ولایت عامہ یعنی عام دوستی مل گئی, اب اور ترقی کرو, بیٹھے نہ رہو, بیٹھے نہ رہو بلکہ اور ترقی کرو. بتائیے جو آدمی جو ذات ترقی کی خواہاں ہو, ترقی کی خواہاں کسی کی, تو وہ محبت کی بات ہے یا نبلت کی بات ہے؟ تو پھر آ گئی محبت. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے میں ترقی کریں. ترقی کا خواہاں وہی ہوتا ہے جو کسی کا بھلا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ترقی کا جینا بتلایا ہے کہ ایمان تم لے آئے ہو, اب تم کیا کام کرو کہ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ, تقویٰ کیا ہے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ تقویٰ نام ہے تسبیحات کرنے کا, نوافل پڑھنے کا, تہجد گزاری کا. بے شک اللہ والے اور متقی لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں, صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تو ان کی صفت ہے, لیکن اللہ والے کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ والا بننے کی بنیاد, جب بنیاد ہوتی ہے اسی کے اوپر آدمی فنشنگ کرتا ہے. تو جب بنیاد ہی نہ ہوگی تو فنشنگ کس پہ کرے گی؟ تو یہ فنشنگ والا معاملہ ہے اور یہ بنیاد والا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بنیاد, ارے چھوڑ نہ یار مجھے, دیکھو ادھر ادھر مت دیکھو, بعد میں دے بھی لینا, ہاں معاف کر دیا, اس کے مضمون میں خلل آتا ہے. تو بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کہتے ہیں کف النفس عن الہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں برے مادے بھی رکھے ہیں اور اچھے بھی رکھے ہیں. وہ برے مادے فی نفس ہی برے نہیں ہیں, برے مادے ہم نے بنا لیے, ہم نے ان کا غلط استعمال کر کے برا بنا لیا. مثلاً میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ بری خواہشات جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ ہم نے انسان میں گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے, فجور کا مادہ, نافرمانی کا مادہ, اور تقویٰ کا مادہ بھی رکھا ہے کہ وہ چاہے تو اس سے بچ سکتا ہے. اختیار ہم نے اس کو دے دیا, دونوں مادے دے دیے. تو فرمایا کہ یہ جو بری خواہشات ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو چاول, تیل, مسالہ, مرغی, آلو, جو بھی اس کی مرغوبات ہیں وہ کچا سب دے دیا, اور ساتھ میں اس کو کوئلہ یا لکڑی اور ایک مٹی کا تیل اور ماچس بھی دے دیا. کام کیا کرنے کا ہے کہ کھانے کی چیزوں کو, اجناس کو ملائے ایک خاص ترکیب سے, اور پھر اس کوئلے کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کے اس کو ماچس سے آگ لگائے, جلا دے آگ, تو اس سے بریانی پکتی ہے. کچا تو کوئی نہیں کھا سکتا, چاول کچا کھائے گا خوشبو کرے گا, مرغی کچی کھا لے گا تو خوشبو کرے گا, تو پکا کے کھایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر یہی لکڑی یا کوئلہ یا مٹی کا تیل یا ماچس کوئی کھانے لگ جائے یا اس کو اپنے اوپر جھڑک کے آگ لگا دے تو کوئی اس کو کیا کہے گا؟ بھائی کہو یہ ایندھن اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ اس سے خود کو جلائیں، بلکہ یہ ایندھن اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ اس سے بریانی پکائیں، کھانا پکائیں، اس لیے دیا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ برے مادے رکھے، برائی کا مادہ، شر کا مادہ، خیر کا مادہ، دونوں رکھ دیا. اب بتلا دیا کہ دیکھو یہ شر کا جو مادہ ہے اس کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا، گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا، نامحرموں کو دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوگا، گندی فلمیں دیکھنے کا تقاضا پیدا ہوگا، ناچ گانوں کا تقاضا پیدا ہوگا، اور حسینوں کے چکر میں باغ جھانک کا تقاضا پیدا ہوگا. لیکن اس پر عمل نہیں کرنا، عمل مت کرنا. یہ تقاضے ہم نے تمہیں عمل کرنے کے لیے نہیں دیے، اپنے آپ کو آگ لگانے کے لیے نہیں دیے، بلکہ یہ تقاضے دبانے کے لیے دیے، کچلنے کے لیے دیے. ان تقاضوں کی ایک خاص حکمت ہے کہ جب یہ تقاضے کو تم کچلو گے، ان پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہارا دل ٹوٹے گا. دل ہے نا مرکز خواہشات کا، تو دل ٹوٹے گا، خواہش پوری نہ ہونے سے دل ٹوٹے گا. اور ہمارے راستے میں جو دل توڑتا ہے ہم اسی کو ملتے ہیں، ہم اسی کو ملتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت کرتے ہیں، چاہے ظاہری مشقت ہو، مثلاً مال خرچ کرنے کا دل نہیں کر رہے لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے زکات دینا، منتیں پوری کرنا، پسند ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ دینا، اپنے نفس پر جبر کر کے مال خرچ کرتا ہے. نہیں بھائی، اللہ کا حکم ہے، اور نہیں دیں گے تو اس کو خوف غالب ہوتا ہے، خدا تعالیٰ سزا دے گا. تو دل ٹوٹا، مال خرچ کیا لیکن دل ٹوٹا، لاکھ روپیہ کمایا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو لوگ زکات دے رہے ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ان کو بھول ہوتا ہے، وہ یہ سوچا کرے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو 100 دیا ہے، تب اس میں سے 250 مانگ رہے ہیں. اگر یہ 100 نہ دیتے تو ہم کہاں سے خرچ کرتے؟ یہ 100 بھی نہ دیتے، 40 کے حصہ دیا تو پھر 250 کی عزت مانگ رہا ہوں، 40واں حصہ دیا. 100 دیا تو اس کا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں، مگر ہم کیا سمجھتے ہیں مال کم ہو رہا ہے، لاکھ میں سے 2500 روپے نکالنا مشکل ہو گیا. تو جو آدمی اپنے نفس پر جبر کر کے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو دوہرا سہرا اجر دیتے ہیں. حقیقت سمجھ میں آ گئی دل کو توڑنے کی، برے مادے دل میں رکھنے کی، کہ اس برائی کا تقاضا پیدا ہوا کہ ہم مال کو روک لیتے ہیں، زکات نہیں دیتے، لیکن خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے نفس پر جبر کر کے اس نے وہ مال دے دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے دیا. تو اس دل کو توڑنے پر اور سب پر جبر کرنے پر خدا تعالیٰ اس کو دوہرا تہرا دے دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن پاک میں بھی ہے اس کی مثال، کے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ بات دیکھنا آگے درمیان میں میں اطمینان دلا دوں کہ میرا کوئی مددگار نہیں، نہ میں کوئی چندہ کرنے والا آدمی ہوں، نہ میں آپ کو صدقات کے بظاہر جو بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی صدقہ وغیرہ چاہیے، ایسا نہیں ہے، تاکہ لوگ اطمینان سے بات سن سکیں. تو بہرحال تو القرآن پاک میں ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک گندم کا دانہ بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی. ہم دیکھتے ہیں نا، گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، پھر اس سے پودا کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. پھر اس کے اندر بالیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. دانا تو ایک بویا تو ایک بالی نکل آتی، ایک بالی نہیں 7 بالیاں نکل رہے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے نکل رہے ہیں، کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. کس طرح بڑھاتے ہیں؟ ایسے ہی کہ ایک روپیہ خرچ کر دیا، اس میں 7 بالیاں اور 7 کے اندر بھی 100 دانے، تو 700 گنا بڑھا دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. کوئی حد کا حساب نہیں ہے ان کے یہاں کے، اتنا کہا تھا تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اسی طرح کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی کئی گناہ بڑھا دیتے ہیں. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی ترقی کے لیے یہ معاملہ دیا ہے کہ ہم ان برے تقاضوں کو پر عمل نہیں کریں. کف النفس عن الہوا، اب نفس کی خواہشات پر بند باندھ، جو حلال کام ہے وہ تو کر لیتا ہوں. انڈا کھانے کو جی چاہ رہا ہے انڈا کھا لیجیے، مرنڈا پینے کو جی چاہ رہا ہے مرنڈا پی لیجیے، جو حلال کھانا آپ کی جیب اجازت دے آپ کھائیے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن حرام ہے کہ ہم بری خواہش کو پورا نہ کریں، یہ ہے سب. نامحرم کو دیکھنے کا تقاضا ہے، گلتی پھر دیکھنے کا تقاضا ہے، چچا دار خالہ دار پھوپھی دار تمام نامحرم رشتے ہیں، گھروں کے اندر رہتے ہیں، بھابھی ہے سالی ہے، ان سب سے پردہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور ان کو دیکھنا یہ بھی نہ جائز. قرآن پاک میں ہے یہ حکم، تفصیل کا موقع نہیں ہے، ڈیڑھ بجے کا ٹائم رکھتے ہیں نا جی. نماز ایک پینتالیس ہے نا، بیان کا وقت پوچھ رہا ہوں، ڈیڑھ ہے نا، تو تفصیل کا موقع نہیں ہے. قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے ان مومنین سے اور مومنات سے بھی الگ سے حکم نازل فرمایا کہ نامحرم امت دیکھیں. یہ تمام رشتے اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، جن سے پردہ کرنا ہے اور جن سے پردہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا نہیں ہے، مسئلے سارے اللہ رسول کے بنائے ہوئے ہیں، مولوی صرف بتلاتا ہے اور وما علینا الا البلاغ کہہ کے چل دیتا ہے. یہ امید بھی نہ رکھو، ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے کہ دین کی بات کہو، حق بات کہو، اخلاص کے ساتھ کہو، اللہ کی رضا کے ساتھ کہو، اللہ کی رضا کے لیے کہو، لیکن امید مت رکھو، یہ مت دیکھو، ناپ تول مت کرو کہ کتنے آدمیوں پہ اثر ہوا کتنے پہ نہیں ہوا. اس لیے کہ اثر دینا ان کا کام ہے، ہدایت دینا ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نکلا تحلی من احببتا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں، محبوب کائنات ہیں، محبوب خدا ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے ہدایت کا اختیار نہیں دیا، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں نہیں ہو سکتا، بلکہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان مزینا فی قلوبکم. کیا ہے من احببتا یهدی من یشاء ولکن اللہ یهدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں کی الحمدللہ یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اثر قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. ہمارا کام یہ دیکھنا نہیں ہے، ہمارا کام تو دین پہنچانا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا، اثر ڈالنا ان کا کام. اور اس طریقے سے مایوسی بھی پیدا نہیں ہوتی. اب اگر دل پر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ سمجھا کہ کسی پہ اثر نہیں ہوا، حالانکہ بہت سے لوگوں پہ اثر ہو جاتا ہے، ہم بات تو اثر کرتی ہی کرتی ہے. اور ہم جن بزرگ کی تعلیمات آپ کو پیش کرتے ہیں یہاں الحمدللہ، اور بزرگ حضرات بھی آتے رہتے ہیں، شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہم پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح تعلیمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ایسے بزرگ تھے کہ تمام عالم کے علماء نے ان کو اپنا پیر بنایا اور ان کو مجدد مانا، اپنے وقت کا مجدد مانا، اور ان کی تعلیم کو کھرا سونا بھرنا ہے، کھرا سونا، کھرے سونے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اللہ رسول کی ایسی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ثابت ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں، خیالی باتیں نہیں ہیں. تو میرے عزیزوں الحمدللہ ایسے بزرگ کی تعلیمات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترقی کا راستہ اپنے بندوں کے لیے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقاضا آیا نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا، سالی سے پردہ نہیں، بھابھی سے پردہ نہیں، دیٹ دیور سے پردہ نہیں، مامزاد مفیدات جنرزاد تانے کسنے والے تانے کستے ہیں کہ جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, لڑکوں سے کیوں آپ نگاہ بچانے کو کہتے ہیں, کیا لڑکوں سے بدکیڑی کے واقعات نہیں ہوئے, کون سا ملک دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے کہ جہاں یہ بدکیڑی کا جرم نہ ہو رہا, لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی بدمانی, جس یورپی ممالک کی کو ہم لالچ کی نظر سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل, کہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نظام فرماتے تھے کہ یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کا سال بھی جانوری سے شروع ہوتا ہے, جانوری, نہ کھانے پینے کی تمیز, نہ پاکی ناپاکی کی تمیز, کپڑوں کے اندر پیمانے بھرے ہوئے ہیں, استنجا کرنا تو جانتا ہی نہیں, پاک رہنا تو جانتا ہی نہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹوائلٹ سے باہر نکلے کچھ کاغذ سے ہاتھ دھو لیے, یہ بھی سوچ لیے تو بڑی بات ہے, ورنہ باتیں تو وہ اس کی بھی زحمت نہیں کرتے. یہی اور ہوا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ریسٹورینٹ میں ٹوائلٹ سے نکلے اور کاغذ سے پوچھا تو پوچھا, نہیں تو نہیں پوچھا, اور اسی وقت کھانا کھانے بیٹھے. کسی مسلمان کی طبیعت گوارا کرتی ہے؟ چپے چپے پر دینا ہے بدماشیاں. جو لوگ پاکستان سے ان ممالک میں جا کر سیٹل ہو گئے ہیں, کیا بتائیں, ایک بزرگ کی تحقیق ہے کہ 85% اور ایک تحقیق میں 90% لوگ مرتد ہو چکے ہیں. مسلمان گئے تھے ایمان قائم نہیں رہا, عقائد خراب ہو گئے, ماحول کی نظر ہو گئے, یہاں تک کہ 10 سال کی لڑکی نے پولیس کو فون کر دیا. یہی برطانیہ کی باتیں ہیں, یہ کس زمانے کی باتیں ہیں, اب تو بہت آگے بڑھ گئے. 10 سال کی لڑکی نے پولیس کو فون کیا کہ میرا باپ مجھ پر تنگی کر رہا ہے, مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا ہے اور مجھ پر جو ہے اس نے ہاتھ اٹھایا ہے. پولیس نے آ کے گرفتار کر لیا باپ. یہ ہے وہاں کی تہذیب. اب کیوں گرفتار کیا, کیوں سختی کر رہا تھا وہ, کہ وہ 10 سال کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جانا چاہتی تھی. 10 سال کی لڑکی, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. ہمارا جو ماحول ہے اور ہمارے جو حالات ہیں, خصوصاً جن لوگوں نے اپنے گھروں میں یہ دوزخ کا پٹارا, پہلے ہمارے شیخ رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا نام رکھا تھا ساموں کا پٹارا, یہ ٹی وی وی سی آر کیبل, یہ ساموں کا پٹارا رکھا تھا. اب میرے دل میں آیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بزرگوں کی بات اپنی جگہ, لیکن اب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دوزخ کا پٹارا ہے, آگ لگ رہی ہے گھروں کے اندر انہی کیبلوں کی وجہ سے اور انہی اسمارٹ فون کی وجہ سے. گھروں سے لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, لڑکے بھاگ رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, بد اخلاقی, بغاوت, چوری, ڈاکہ, زنا, بدکاری, کیا جرم نہیں ہو رہا, صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی بے عقلی اور بے وقوفی اور دین سے دوری کی وجہ سے اپنے بچوں کو یہ سمجھ کے کہ جو خوش ہو جائیں گے, اس کو محبت سمجھ کے ہم نے ان کو دلا دیا, لیکن یہ میرے دوستوں عزیزوں محبت نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے, بلکہ یہ ان کو دوزخ کے راستے پر ہم نے چلا دیا, دوزخ کی پٹری پہ ہم نے اس کو ڈال دیا. دیکھو میرے عزیزوں اور دوستو, دو زندگیاں ہیں انسان, کسی انسان کو اس سے مفر نہیں ہے. ایک یہ زندگی جو عارضی ہے, تکالیف سے بھری ہوئی ہے, غموں سے بھری ہوئی ہے, مشقتوں سے بھری ہوئی ہے, کچھ خوشیاں بھی ہیں, غم بھی ہیں ساتھ, اور کہیں رزق کی تنگی ہے, کہیں فراغی ہے, کہیں بہت زیادہ مالداری ہے, کہیں تنگی ہے, مختلف قسم کے حالات اس دنیا میں ہیں, لیکن سب کے سب عارضی ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی یہ سب چھٹ جائے گی کہ نہیں؟ نہ یہاں کی خوشی عارضی ہے, نہ یہاں کا غم عارضی ہے, نہ یہاں کی تکلیف عارضی, نہ یہاں کی خوشی ہمیشہ کی ہے, نہ یہاں کا غم ہمیشہ کا ہے, بلکہ یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے اور یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے, یہاں کا مال بھی عارضی ہے اور یہاں کی تنگی بھی عارضی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم ایسے رہے یہاں کے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, ہے نا, دو زندگیاں ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان ہے الحمدللہ, کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے کتاب دیتا ہے. تو فرمایا کہ ہم ایسے رہے یہاں کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے, اور حیات دو روزہ کا کیا ہے شوبہ, متاثر رہے جیسے تیسے رہے. اصل تو ہمیں دیکھنا ہے میرے دوستو کہ اب جو زندگی آنے والی ہے وہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. میں نے عرض کیا کہ یہاں کی تکلیف کی عارضی, خوشی کی عارضی, مالداری کی عارضی, فقر کی عارضی, جو بھی حالت ہے یہاں سب ہر حالت عارضی. اور اس زندگی کے بعد جب دوسری زندگی سے ہماری ملاقات ہوگی, اپنے اصلی وطن جب ہم پہنچیں گے تو وہاں کی خدا نہ خاصہ تکلیف ہوگی تو دائمی تکلیف, ہمیشہ کی تکلیف. خوشی ملے گی تو ہمیشہ کی خوشی ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. تو میرے عزیزو, عقل کی بات یہ ہے کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں بدلا نہیں ہے. دنیا دارالعمل ہے, عمل کی جگہ ہے, یہاں بدلا نہیں ہے. اور آخرت دارالجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے. یہ بڑی نصیحت کی بات ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے کہ یہاں عمل کا موقع ہے, جتنا زیادہ ہو سکے اپنی جنت کو ہم آباد کر لیں. اور بدلہ یہاں نہیں ہے, یہاں نماز پڑھی فوراً سر پڑ گئی, روزی آنے لگ گئی, سونا برتنے لگ گیا. اللہ کے راستے میں تو مشقتیں آئی ہیں, تکالیف آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مصیبت النار بالشدہ, مصیبت النار باللذات, کہ دوزخ کو ڈھانپ دیا گیا ہے لذات, اور وحوجبت الجنت بالمکاره, جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے ناپسندیدہ چیزوں سے, مشقتوں سے, مجاہدات سے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے پردہ پھاڑا لذات کا وہ پہنچ گیا جنت میں. پردے کے پیچھے جو چیز ہوتی ہے پردہ چاک کرنے کے بعد وہاں پہنچتا ہے, تو جس نے پردے کو چاک کیا لذات, لذات کون سی؟ حرام لذات, جائز لذات نہیں, حرام لذات, وہ جہنم میں پہنچ گیا حرام لذات. اور جس نے پردہ چاک کیا مجاہدے کا, تکالیف کا, یعنی اللہ کے راستے میں ہر پیش آنے والی مشکل کا مقابلہ کیا کہ بھائی اللہ کو ایک چیز دکھانا ہے, اللہ کو حساب دینا ہے, اس راستے میں لوگوں کی باتیں سنی یا کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف آئے, رزق کم ہو جائے بڑھ جائے, تو کوئی پرواہ نہ کرے, اللہ کو راضی رکھنے کی فکر کرے. تو اس نے گویا ان مجاہدات کا, تکالیف کا پردہ پھاڑا, وہ جنت میں پہنچ گیا. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں بدلا مت سوچو کہ اب نماز پڑھی اب یہ مل جائے گا, اب ملے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جس نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالے گا. اب اتنے لوگ بعد میں آئے ہیں تو تقوی کا مفہوم پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں تسبیحات پڑے رہنے کا, مسجد میں پڑے رہو, خانقاہوں میں پڑے رہو, یا تبلیغ میں سال لگانے چلے جاؤ. بھائی جو نیک کام آپ سے ہو سکے کر لو, لیکن اصل کام جو کرنے کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے بچنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی نام ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کرتا اور زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کر پاتا, مال نہیں ہے یا اہل و عیال زیادہ ہے خرچ نہیں کر سکتا, یا کوئی بھی مجبوری ہے, کوئی نیک کام, کمزور آدمی ہے, تہجد نہیں پڑھ سکتا, اشراق نہیں پڑھ سکتا, تو یہ اللہ کا ولی کیسے بنے؟ فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے, بلکہ اللہ کا معمولی ولی نہیں, بلکہ ولایت صدیقیت کی خط انتہا کو پالے گا. یہ سب ایک شرط ہے کہ گناہ سے بچنا. یہی آیت میں نے تلاوت کی تھی مجھے المتقون. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے, ہر شے کی نفی کر دی اللہ نے, میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی, متقی میرا دوست ہے. متقی کون ہے؟ جو گناہ سے بچتا ہے. تو میرے عزیز اور دوستو, گناہ سے بچنے والا اللہ کی ولایت کو پا لیتا ہے. تو وعدے سارے اللہ کے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. مسئلہ تو مصیبت تو یہ ہے کہ ہم جاری چیزوں کے ہاتھ سے چڑھ گئے, تعویذوں اور گنڈوں کے چکر میں آ گئے. سارے دروازوں پہ ہم سر ٹیکتے ہیں, ساری چوکٹوں پہ سر رکھتے ہیں, اللہ کی چوکٹ پہ سر نہیں رکھتے, اللہ سے مانگتے نہیں. اگر کوئی سچا پیر سچا ولی نظر نہیں آتا تو اللہ سے مانگتے نہیں, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا بھی دے دیتے, خدا کی قسم ملے گا ملے گا, لیکن ہم مانگتے ہی ہم کہتے ہیں پیسے کھلا دو تعویذ لے لو, مگر مصیبت تو ٹرتی نہیں ہے. ان کی دکانیں چمکنے لگتی, عاملوں کی دکانیں چمک رہی. اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا یعنی گناہوں سے بچا, تقاضوں کے باوجود, گناہ کے تقاضے کے باوجود اپنا دل توڑا, گناہ نہیں کیا, گناہ سے بچ گیا, ہم اس کو مشکلات سے نکالیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے رزق دے کے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو وعدے اللہ کے سچے ہیں. مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ ایک انسان کو کیا چاہیے دنیا سے, کاموں میں آسانی, مشکلات سے نکل جانا اور بے گمان رزق کا عطا ہو جانا. سارے وعدے ہیں کہ اور وعدے سچے ہیں کہ جھوٹے, پھر آپ کیوں عمل نہیں کرتے, کیوں جاگیروں کے پاس جاتے ہیں, کیوں تعویذیں مانگتے ہیں, بچے ہو گئی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ارے بھائی نبوت میں ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کی سب سے منحوس کھڑی وہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا, جس لمحے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ قریب کی سب سے منحوس گھڑی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ چیل نے گھونسلہ بنا لیا سب کے اوپر تو یہ منحوس ہے. یہ ہندوؤں کی جو باتیں, کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہیں تو ان کی بہت سی رہنیاں ہمارے ذہنوں میں بیٹھی تھی. بلی کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو واپس نہیں جاتے, کوئی بدخالی اس سے لے گی کہ کام نہیں بنے گا, نہ کام کام اللہ بناتے ہیں. اسی طرح الو بولا کوا بولا یہ سب رہنیاں ہیں, یہ ٹوٹکے ہیں, یہ سب چھت کی باتیں ہیں. جو بھی برائی اچھی اور بری تقدیر ہے سب اللہ کی طرف. تو میرے عزیز اور دوستو بات تو کہاں سے کہاں چلی گئی اور وقت جو ہے ختم ہو گیا, اور کہنے کی اصل بات جو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی کا راستہ دکھلایا ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے کوئی حرج نہیں, کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کوئی حرج نہیں, کسی کے پاس حیثیت نہیں ہے کوئی حرج نہیں, لیکن ایک کام کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جائے تو یہ اللہ کا ولی ہو جائے. ایک بات تو یہاں ہو گئی, اور دوسری بات جلدی سے عرض کرتا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, میں محبوب عرض کر رہا ہوں آیت, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کیا کام کرو, میری اتباع سب تبھی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, تو کیا ہوگا یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرنے لگیں گے تو جب تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں. اللہ کو راضی نہ کیا میرے دوستوں تو کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہ ملے گی جہاں چین پا سکے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری نافرمانی کی ہم اس کی معیشت کو تلف کر دیں گے, اس کی معیشت تلف ہو جائے گی, طرح طرح کی پریشانیاں, آئے دن کے حادثات, بے برکتی, کسے کہتے ہیں بے برکتیاں, گناہوں کی نحوست سے بے برکتیاں. بے برکتی کیا چیز ہے؟ کثیر قلیل النفع, مال بہت ہو نفع نہیں ہے. ابھی حادثہ ہو گیا, ابھی فلاں نقصان ہو گیا, ابھی فلاں پریشانی آ گئی, ابھی فلاں بیماری آ گئی, اسپتالوں میں پیسے خرچ ہو گئے, یہ کیا ہے؟ کثیر بہت زیادہ لیکن قلیل نفع، نفع اس میں کم ہے. اور برکت کیا ہے؟ قلیل کثیر نفع، تھوڑے میں پوری ہو گئی برکت ہو گئی. برکت اس کو کہتے ہیں. تو میرے عزیزوں اور دوستو، کام یہ کرنے کا ہے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. مومن جو فدا نفس کفے پائے نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا فضیلہ. اب میں کیا عرض کروں، تفصیل کے وقت نہیں ہے، اس شعر میں بڑی بلاغت ہے. فرمائیں کہ وہ زیر قدم آج بھی عالم کا فضیلہ، یعنی تمام عالم کے خزینے قدموں میں آ جائیں گے، یعنی وہ دولت بے وقت ہو جائے گی. مومن دولت کمانے کے لیے تھوڑی پیدا کیا گیا ہے، مومن تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. یہ ہے مقصد. ایک حدیث پاک میں ہے، ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للعبادۃ. ہاں، تمام کائنات اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب تمہاری خادم ہے، تمہاری خادم ہے. اس بات کی میں تفصیل نہیں جاؤں گا، آپ خود غور کر لیجئے گا کہ سورج، چاند، ستارے اور یہ درخت اور پودے اور مویشی کس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خود ہی غور کر لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل بات نہیں. تو تم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ بھائی سب بلک تم لے رہا ہے، تم کو ہم نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے حصول کے لیے پیدا کیا ہے. مگر آج ہم غیروں کے ذریعے کافروں کی نقل میں ہم اپنے حلیوں کو بدل دیتے ہیں. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو اپنانا آج مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اس کو شرم آتی ہے ایک مٹھی داڑھی رکھتے ہیں. جانوروں کے نقل میں داڑھی مونڈنا اس کو آسان ہے. اسی طرح شہروں میں کیا حال ہو رہا ہے، انہی موبائلوں اور کیبلوں کی وجہ سے دیکھ دیکھتے انہی جیسے ہو گئے، انہی جیسے چہاروں جیسے ہم بال رکھنا چاہتے ہیں، جانوروں جیسے ہم کپڑے پہننا چاہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اصغر من الکعبین من الجدار بہنار، جتنا حصہ کپڑے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈکے گا جہنم میں جلے گا. آج کسی کو کہہ دو کہ بھائی اپنا کھول لو تو اپنا ڈھانکنا گنا ہے، تو کیا کیا باتیں کرنے لگتا ہے، اس کو ڈر بھی لگتا ہے. کیونکہ اگر کوئی کسی کو نصیحت کرنی بھلے گی اور اس کے منہ سے کوئی اول پول نکل گیا، جیسے آج کل عام رواج ہو گیا کہ شریعت کوئی نعوذ باللہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے ایمان جاتا رہتا ہے. شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑانا، اس کی حفاظت کرنا، کسی طرح توہین کرنا ایمان سے خارج کر دیتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا میرے دوست، اگر آپ نے داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ، آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کو برا مت کرو، اس کی حقارت مت کرو، اس کی توہین مت کرو، اس کو کمتر مت سمجھو کہ یہ محبوب خدا کا طریقہ ہے، یہ محبوب خدا کی شکل مبارک ہے، یہ محبوب خدا کی سنت ہے. اس کی توہین کرنے والا ہے خدا تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ عذاب کو دعوت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق اپنا کھولنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ان یہود و نصارہ کی نقل میں ہم چٹیاں بھی پہنتے ہیں. چار انچ اپنا کھولنا مشکل تھا. کافروں کی نقالی یہ کیبلوں سے اور ٹی وی سے ہمارے اندر جو ان کا کلچر آ گیا ہے، یہ تو بہت کچھ باتیں ہیں، بس ختم، ٹائم ختم ہی ہو گیا، ان شاء اللہ میرے موقع ہوا تو ہم حاضر ہوں گے. ان کی نقل کے اندر اپنے چٹیاں پہن لیں، یہاں تک کہ ہمارے جوان کیا بڈھے بھی کہتے ہیں نا، بڈھی ہوئی لال لگام، تو چٹیاں پہن کے سمجھ رہے ہیں ہم دن جوان ہو گئے. جانوروں کی نقل کر رہے ہیں، جانوروں، ان کافروں اور یہود و نصارہ کی نقل کرنے والا کہاں جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم. اگر وہ توبہ نہ کریں، ایمان نہ لیں، سیدھے جہنم میں جائیں. ان کی ہر کسی بھی قسم کی بھلائی اور کسی بھی قسم کی امداد، کسی بھی قسم کی انسانی ہمدردی، ان کے وہاں ایک روپیہ بھی کام نہیں ہے، کوئی نیکی دنیا میں کام نہیں آئے گی ان کے وہاں. نیکی کرتے ہیں وہ لوگ، وہ چیریٹی دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے کام کرتے ہیں، لیکن کلمہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نیکی ان کو وہاں اس کا بدلہ نہیں دلائے گی. اور جو لوگ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایمان والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، گناہ تو کرتا ہے، گناہ بری چیز ہے، لیکن کسی ایمان والے کو پھر بھی حقیر سمجھنا، مثلا کسی کے داڑھی نہیں ہے آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور معلوم نہیں کہ آج ہماری داڑھی ہے کل سلامت رہے گی کہ نہیں، کتنے واقعات ہوتے ہیں داڑھی رکھ کے لوگ کاٹتے ہیں خدا نہ خاصہ، اور کتنے لوگ دیکھتے ہیں ساری زندگی داڑھی مونڈتے رہے لیکن آخر میں اللہ کا خوف غالب ہو گیا، اللہ کی محبت غالب ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو گئی، ایسے بہترین داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، توبہ کر لی، ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے. جس وقت کی خدا تعالیٰ ہدایت دے دے تو پتا نہیں، تو فرمایا کہ اے دیکھنے والوں مجھے حسد کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھتا نہ بنا دے. جس دن اللہ اور رسول کی محبت دل میں آ گئی میرے دوستوں، پھر کوئی شریعت کا حکم ماننا مشکل نہیں ہوگا، کسی سنت پر چلنا شرم نہیں آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو میرا خیال ہے بیان پر موقوف کر دیتے ہیں تاکہ جمعے کا وقت جو ہے وہ لوگوں کو اس کے وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اور بقایا یہ کہہ رہے ہیں جس جو حضرات اگر چاہیں اور مسجد کی انتظامیہ کی اجازت ہو تو میں حاضر ہوں جمعے کے بعد بھی ان شاء اللہ، نماز کے بعد مزید اللہ کرے گا اللہ کی توفیق سے کچھ بیان ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ بس توفیق سے عمل کروں گے. بس یہ آخری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غیروں کے طریقوں سے بہت بچے اور اپنے گھروں کو ہم ان دوزخ کے پٹاروں سے پاک کرنے کی فکر شروع کر دیں. ہمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں اور کسی اللہ والے سے اس کا طریقہ پوچھیں کہ ہم اس غلطی میں مبتلا ہو چکے ہیں، شرم نہ کریں، بجٹ نہ کریں. اللہ والے کسی کو حقیر نہیں کر سمجھتے، ذلیل نہیں کرتے، نہ اس کا راز کسی دوسرے کو کھولتے ہیں. ہاں ان سے تعلق کریں سچے اللہ والوں سے، تو ان سے تدبیر پوچھیں کہ ہم اس غلطی میں مبتلا ہو چکے ہیں، گھروں کے اندر ہم یہ چیز لے آئے ہیں لیکن اب ہمیں احساس ہو گیا ہے اس کی بربادی کا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو احساس نصیب فرمائے اس سمے. اب ہمیں کس تدبیر سے اس کو نکالنا چاہیے؟ ڈنڈے سے دین نہیں پھیلا میرے دوستو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار سے دین پھیلا ہے وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں، یہ بیرونی پروپیگنڈے ہیں، سازشیوں کے پروپیگنڈے ہیں. دین تو اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے. تو تدبیر معلوم کر لیں کہ ہم اس غلطی میں خدا نہ خواستہ مبتلا ہو چکے ہیں، ہم اس کو کس تدبیر سے، کس طرح سے ہم اس کو نکالیں، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قبر میں نو گرفتار ہوں. کسی اللہ والے سے ترکیب پوچھ لو کہ اب ہم کیسے اللہ کے راستے بنائیں، برائیوں کو کیسے جوڑیں. اور مختصر بات تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ جاؤ، انشاءاللہ مجھے چہل ہو گئی منزل ہے کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ رام کے جل گئے، انشاءاللہ سب کام اسی میں بن جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک مسئلہ ہمارے حضرت رحمت والے اکثر وضاحت کر دیا کرتے تھے کہ جب دین کی بات ہو رہی ہو ایسے موقع پر نوافل پڑھنا جائز بھی نہیں ہے اور مفید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 100 رکعت نفل سے افضل ہے اور ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت سے بھی افضل ہے. اس لیے جب دین کی بات ہو رہی ہو اب نوافل کو موقوف کر دینا چاہیے اور دین کی بات کو اور سے سننا چاہیے.